لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
سلام.
پیش کروں میں آپ سب کو امامت کے تیسرے تاجدار سلسلہ ولایۃ عصمت کے چوتھے خورشید امام حسن مصطفیٰ شب ولادت کے اعتبار سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور آپ کی اور اپنی جانب سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان کو ان کے عزت کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار قرآن کریم میں انسان کو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر احسن مخلوق اشرف المخلوقات لقد کرمنا بنی آدم ہم نے کرامت اور تکریم عطا کی تمام مخلوقات پر ان عناوین سے یاد کرتا ہے لیکن دوسرے مقامات پر قرآن کریم یہی قرآن کریم انسان کو کہیں ضعیف کہتا ہے کہیں ظلومن جہولا کہتا ہے کہیں انسان کو خلوق کہتا ہے. اس طرح کے بہت سارے صفات ہیں کہ جو اللہ انسان کے لیے بیان کرتا ہے. ابحاث بہت ساری ہیں لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں چند ایک خاص مقام پر گفتگو کروں گا تاکہ مطلب کسی حد تک ایک منطقی نتیجے تک آپ کے ساتھ میں پیش کر سکوں. لہذا انہی آیات کے درمیان سے ہم قرآن سے انسان کی ایک تعریف اخذ کر سکتے ہیں. احسن بھی ہے ضعیف بھی ہے اکرم بھی ہے ظلومن جہولا بھی ہے. لہذا جو تعریف قرآن سے استخراج ہوتی ہے وہ انسان کی تعریف یوں بنتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ناقص وجود کی شکل میں خلق کیا اور اسے عقل کامل عطا کیا. احسن کس اعتبار سے ہے؟ اس عقل کے اعتبار سے ہے. ضعیف کس اعتبار سے ہے؟ اپنے ظاہری بدن. لہذا قرآن سے اگر ہم انسان کی تعریف نکالیں تو انسان ایک ایسا ناقص ہے جسے عقل عطا کی ہے. یا آپ بات کو تھوڑا سا پلٹ دیں یوں بھی بن سکتی ہے ایک ایسا عاقل ہے جسے ناقص خلق کیا گیا. اب میں ایک ابہام ذہن میں آ سکتا ہے اسے دور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ناقص سے مراد ہماری اردو زبان کا نقص نہیں ہے. اردو زبان میں نقص سے مراد عیب لیا جاتا ہے. عربی میں نقص سے مراد کمی لی جاتی ہے. احتیاج ضرورت مند ہونا یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ نقص. کمی کو کیا کہتے ہیں؟ پس انسان کیا ہے؟ انسان ایک ناقص وجود ہے جس کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ عقل عطا. جب ہم انسان کے لیے کہتے ہیں کہ ناقص ہے یا نہیں انسان ہے اس لیے کہ انسان اپنے بے تحاشا کاموں میں دوسروں کا محتاج ہے اور انسان اپنے آپ کو پاتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت سارے کمالات ہیں جو میرے وجود کے اندر موجود نہیں ہیں. لہذا انسان طبیعتاً فطرتاً حب کمال رکھتا ہے. اب بعض چیزیں انسان دیکھتا ہے مطلب پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی پرواز کروں. کسی حیوان میں وہ قدرت پاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں قدرت آ جائے. کسی کو اونچا اچھلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ قدرت بھی میرے پاس آئے. لہذا جتنے بھی انسان کمالات کو جہاں جہاں پاتا ہے یہ خواہش انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کمال کو انسان حاصل کرے اس کے اندر وہ کمال موجود ہو. لہذا انسان کو اللہ نے پھر طرح تک کمال طلب بنایا ہے. انسان کمال کی محبت کمال حاصل کرنے کی محبت فطرتاً اپنے وجود میں لے کر آتا ہے. کیسے لے کر آتا ہے؟ یہ فطرتاً کیسے ہے اسی ڈیفینیشن کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. انسان اپنے نقص کو دریافت کرنے کے لیے اللہ نے کیا کی ہے اس عقل سے جو کہ انسان کا کمال ہے اس سے مراد کون سی عقل ہے؟ کیا اس سے مراد سائنسدانوں کی عقل ہے؟ اگر یہ مراد لے لی جائے تو آئنسٹائن جیسے یا نیوٹن جیسے چند ایک سائنٹسٹ جو ہے یہ انسان کہنا ہے کہ ہم باقی سارے ڈیفینیشن سے خارج ہو گئے. اس سے مراد فلسفی لے لیں تو کچھ افراد, اگر اسے کسی بھی فیلڈ آپ فیلڈ کے ایکسپرٹس کو مراد دیں گے تو کچھ افراد بچیں گے باقی سب خارج ہو جائیں گے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ مطلقاً انسان کو اللہ نے عقل عطا کی. اس عقل سے کیا مراد ہے؟ نہ اس سے مراد فلسفی عقل ہے نہ اس سے مراد سائنسدانوں کی سائنٹیفک عقل ہے. کون سی عقل؟ علماء فرماتے ہیں اور عوام فرماتے ہیں کہ اس عقل سے مراد عقل سالم, سادہ سی اور سالم سی عقل. عقل سالم ہو تو نفس کو دریافت کرتی ہے اور قبول کرتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے. یہ نفس عقل کے سالم ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے اگر میرے کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہوگا یا ہمارے اور آپ کے حساب سے نفس شمار ہوتا ہے, آپ مجھے کہیں کہ جب آپ کے کپڑوں پر دھبا لگا ہوا ہے تو آپ نے سالم کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں متوجہ نہیں تھا اور متوجہ ہو گیا تو مجھے چاہیے کہ میں قبول کروں ہاں میرے کپڑے صاف نہیں ہیں اور مجھے اس کو دور کرنا چاہیے. آپ کہیں گے یہ دھبا لگا ہوا ہے, میں کہوں گا یہ دھبا نہیں ہے, یہ نشان امتیاز ہے. کیا ہے یہ نشان امتیاز؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ قبلہ کی عقل سالم نہیں. اسی لیے ہم پاگل یا مجنون کی ایک علامت کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنے نقص کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. میلا ہے, کچیلا ہے, بال بڑے ہوئے ہیں, ناخن بڑے ہوئے ہیں, لباس کثیف ہے, اپنے نقص کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. عقل سالم کیا کرتی ہے؟ نقص کی طرف متوجہ. لہذا آپ اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو مجھے بجائے اللہ نے ناقص بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا. اللہ نے مجھے ناقص کر دیا, میرے اندر بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں, میں بہت ساری چیزوں میں محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. لہذا عقل سالم کیا کرتی ہے؟ ایکسپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے نقص کو. اچھا جیسے ہی قبول کرتی ہے دوسرا مرحلے میں عقل کیا حکم لگاتی ہے؟ فوراً حکم لگاتی ہے عقل کے اس نقص کو دور کیا جائے. فطری ہے, میرے منہ پر کوئی چیز ایسی لگی ہو جو نقص شمار ہو رہی ہو, آپ جیسے متوجہ کریں گے کہ اللہ کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا؟ فوراً اسے دور کرنے کی کوشش. یہ آپ کو خود بخود کرتی ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ تیسرے مرحلے میں آپ بعض اوقات نقص کو دور کرنے کے لیے تلاش کسے کرتی ہے؟ اگر خود سے نقص دور نہ کر سکے تو کسے تلاش کرے؟ فطری طور پر عقل اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے اگر اسے خود دور نہ کر سکے تو کسی کامل کو تلاش کرتی ہے. اس لیے کہ اگر میں اپنا نقص دور کرنے دوسرے کسی ناقص کے پاس جاؤں گا تو جو خود ناقص ہے وہ میرا نقص دور. عقل کا فیصلہ, میں نے کوئی ایسی سائنٹیفک ابھی بات نہیں, یہ عقل خود بخود فیصلہ کرتی ہے. لہذا اب عقل یہ سارے فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں, لہذا انسان اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے کسی کامل کو تلاش کرتا ہے. کیسا کامل؟ ایسا کامل جس کے اندر کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی کمی نہ پائی جاتی ہے. اب ہوتا صرف کیا ہے, انسان بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے, آپ اس کی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے, کبھی نقص کے تعریف میں, نقص کی ڈیفینیشن میں دھوکہ کھا جاتی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے کا کم ہونا یہ نقص ہے, کوئی سمجھتا ہے قدرت کا کم ہونا یہ نقص ہے, کوئی سمجھتا ہے شہرت کا کم ہونا یہ نقص ہے. جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تب پتہ لگتا ہے نہیں, کوئی اور چیز ہے جہاں کمال موجود ہے. پیسہ آنے کے بعد, قدرت آنے کے بعد, شہرت آنے کے بعد پھر کہتے ہیں کاش پڑھ لکھ لیا ہوتا تو دوسروں کا محتاج نہ ہوتا. بس جہاں جہاں انسان نے کمال کی ڈیفینیشن کی اپنے سے بہتر کمال کو پایا. لہذا انسانی عقل خود بخود کہتی ہے ایسے کمال کامل نہیں، ایسی چیزیں نہیں، ایک ایسا کمال تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو کیا ہو، کمال مطلق، کوئی عیب نہ ہو، ایسے کمال تو تلاش کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اگر میں اس کمال تک پہنچ گیا، وہ ذات جو کہ کمال مطلق ہے، اگر میں اس تک پہنچ گیا تو وہی ذات ہے جو میرے نفس کو کیا کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے۔ یہ طلب انسان کے وجود کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، صرف عقل کے سالم اور بیدار ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی عقل سالم اور بیدار ہوتی ہے، کمال مطلق کو، ایبسلیوٹ کمال کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس تلاش کا نام ہی توحید فکری ہے۔ توحید فطری کیوں؟ اس سے کہ جب آپ ایبسلیوٹ کمال کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ کائنات میں سوائے خدا کے ذات کے کوئی اور ایبسلیوٹ کمال ہے ہی نہیں، صرف وہ ایک ذات ہے جو کیا ہے، ایبسلیوٹ کمال۔ بس یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ کیسے ودیت کیا گیا؟ اس کو ناقص بنا کر عقل عطا کر دی گئی۔ اب آپ خود بخود حکم لگا کر کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، کمال مطلق۔ بس توحید پرستی انسان کے وجود کے اندر موجود ہے۔ اب یہ توحید پرستی انسان کے اندر، عقل اس سے آگے کوئی اور حکم لگاتی ہے، بالکل لگاتی ہے، کیا؟ کہ تم اگر ناقص و مطلق ہو اور تم نے اگر کبھی کمال مطلق کو تلاش کر لیا، تو ناقص کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر کمال مطلق تک پہنچ جائے تو بعض اوقات وہ یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ مجھے کتنا کمال کسب کرنا ہے، مجھے کتنا کمال کسب کرنا ہے۔ نتیجہ تک کیا ہوتا ہے، اگر اپنی ظرفیت سے زیادہ کمال اٹھانے کی کوشش کرے گا کیا ہوگا، اپنی ذات سے زیادہ، اپنی ظرفیت سے زیادہ اٹھائے گا کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ گفتگو تھوڑی سنگین ہو گئی، ایک مثال دے کر، ایگزامپلیفائی کر کے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال میں مناقشہ نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے صرف تقریب ذہن میں یہ رکھے گا، ذہن میں نزدیکی۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بجلی جو یہ سب آ رہی ہے، بجلی کو ہم کمال تصور کر لیتے ہیں کہ بجلی کیا ہے، یہ جتنے ہمارے ظرف ہیں یہ ناقص ہیں۔ اس بجلی کو اگر آپ نے اس کے کمال کو مطلق پوزیشن میں دیکھنا ہوگا، کہاں جائیں گے، جہاں سے یہ پھوٹ رہی ہوگی، جہاں سے یہ نکل رہی ہوگی، وہ کیا اس جگہ ہوتی ہے، پاور اسٹیشن۔ پاور اسٹیشن میں جو بجلی نکل رہی ہوتی ہے اس کا کتنے میگا واٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ہزاروں میگا واٹ۔ اب ہزاروں میگا واٹ بجلی جہاں سے نکل رہی ہے، میں اپنا ایک 100 واٹ کا بلب لے کر چلا جاؤں اور جا کے کہوں کتنا یہ اس میں لگا دو 1000 واٹ میں، کیا ہوگا، پھٹ جائے گا۔ اب پھٹنے کے بعد میں کہوں کہ یہ کیا فائدہ اتنے بڑے جنریٹر کا، اتنے بڑے پاور پلانٹ کا، جو ایک 100 واٹ کا بلب نظر آ سکا، کیا جواب دیں گے آپ مجھے؟ آپ پلٹ کر یہ کہیں گے کہ تمہارے بلب میں نقص ہے، یہ قابلیت نہیں رکھتا کمال مطلق کے ساتھ جڑنے کی۔ آپ نے کہا ہمارے وہاں کی سرٹیفکیٹ کا روزانہ ہم یہ کرتے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کہے گا تم گھر میں جاؤ اس کو لگا دو، ہم نے ایک ٹرانسفارمر درمیان میں لگایا ہے، ایک ٹرانسفارمر لگایا ہے۔ ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے، کہ ٹرانسفارمر میں یہ طاقت ہے، وہ کرنٹ کو اس کی تمام تر طاقت کے ساتھ لیتا ہے، تمام کا قدرت کے ساتھ لیتا ہے، آگے تمہارے ظروف میں، تمہارے الیکٹریکل اپلائنس میں ان کی ظرفیت کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے ہاں روزانہ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر میں ٹرانسفارمر کو کراس کرنے کی کوشش کروں، جانا چاہوں ڈائریکٹ پاور اسٹیشن میں، جتنا مرضی طاقتور ظرف لے کر چلا جاؤں، نتیجہ تن کیا ہوگا، جل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ظرفیت ہے ہی نہیں، قصور ظرفیت کے نہ ہونے والے میں ہے، اس میں نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، قصور اس کا ہے۔ لہذا اگر میں اپنے ظرف کو روشن کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ٹرانسفارمر سے مدد دینی پڑے گی، وہ ذات کے جو کمال مطلق اور ناقص مطلق کے درمیان میں،
اس کے فیض وجودی کو پوری کائنات میں جاری کرنے کا نام کام کرتی ہے، اسی کو نور محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی ان کو کراس کر کر خدا تک جانے کی کوشش کی، نابود ہو گیا، خود بھی نابود ہوا، اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی نابود کر دیتا ہے۔ لہذا ان کے بغیر، اب میرے پاس بہت سارے ادلہ ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، میتھمیٹیکلی بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ موقع اور محل نہیں ہے، کہ جتنا بھی فیض جاری ہوگا کسے جاری ہوگا، اسی ٹرانسفارمر، اسی درمیان کی جو مخلوق ہے، جو کہ اس قابلیت رکھتی ہے کہ وہاں سے فیض کو لے اور پھر کہاں بھیجے، کہاں بھیجے، جہاں پر بھیجے، انسانوں میں ہر ایک کی ظرفیت کے مطابق۔ تو جو جتنا ظرف لے کر اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے، وہ اتنا کمال لے کر اٹھتا ہے، کوئی سلمان بن کر اٹھتا ہے، کوئی ابوذر بن کر اٹھتا ہے، کوئی مہداد بن کر اٹھتا ہے، کوئی مالک اشتر بن کر نکلتا ہے، کوئی قسم تمار بن کر نکلتا ہے۔ اب ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے، ظرفیت ہونی چاہیے، ظرفیت ہونی چاہیے۔ ظرفیت ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے چاہے بسر ہو جائے، کمال کا کمال کو حاصل کر لے گا۔ ضروری کیا ہے؟ ظرفیت کا ہونا ضروری ہے۔ وحب قلبی پہلے جو بھی تھا ظرفیت رکھتا تھا، راستے میں گزرتے ہوئے امام حسین نے ظرفیت پہچان کر ساتھ رکھ لیا۔ جو دو دن پہلے عیسائی تھا، تیسرے دن علیہ السلام ہو کر شہید ہوا، ہور کے پاس ظرفیت تھی۔ صبح عاشورہ آیا ہے امام حسین کے پاس، بس کمال مطلق تک اپنے آپ کو، اس کمال تک جو کہ کمال مطلق تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اس تک پہنچا کر بس کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو رحمت اللہ علیہ تھا، کچھ ہی دیر میں کیا ہو گیا؟ بس ظرفیت ضروری ہے، اپنے اندر ظرفیت رکھو، وہاں جیسے ہی نگاہ پڑے گی کمال آنا شروع ہو جائے گا، صاحب کمال ہو جاؤ گے۔ ظرفیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ظرفیت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی حوالہ اور آپ کے عام زندگی کا مرحلہ ہے۔ اگر کوئی بلب پہلے سے فیوز ہو، کچھ ہوتے ہیں بلب فیوز ہو جاتے ہیں، اب یہ جو فیوز بلب ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کرنٹ میں لگا کر رکھو، کیا ہوگا؟ کبھی نہیں جلے گا۔ وہاں سے نکال کر لے جاؤ، ٹرانسفارمر سے نکال کے آگے لے جاؤ، مین جو منبع ہے وہاں پر بھی لے جا کر لگا دو، ہزاروں میگا واٹ ہوگی، لیکن فیوز جو بلب ہے وہ کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، جتنا مرضی فیوز بلب کو لگا کر رکھ دو، ہزار سال کے بعد میں نکالو گے فیوز ہی نکلے گا۔ انسان کی بدبختی یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی تارے لے جا کر اسی فیوز بلب میں جوڑنے کی کوشش کرے اور پھر یہ کہے کہ میرے اندر کرنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ بس تمہارے اندر کرنٹ اس لیے نہیں آ سکتا کہ تم نے فیوز بلب سے جا کر راستہ ہے۔ ایک مرحلہ گفتگو کا اور بیان کرو اور بات کرنا۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے کرتے ہیں، ایسے ایک بڑا مسئلہ ہے، انا بشر مشرو، یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے لگتے ہیں۔ جب ہمارے جیسے ہی لگتے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آیت یہیں پر رک جاتی، انا بشر مشرو، تو بات صحیح، تو بات صحیح، ہم بھی بات مانتے، لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے۔ آیت نے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بس ایک صفت کا فرق ہے، کم از کم ایک تو صفت قرآن نے بیان کیا، قرآن نے کیا کہا؟ میں ہوں تمہارے جیسا، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، بس یہ بنیادی فرق۔ کیا ایک فرق اتنا مہم ہو سکتا ہے؟ ایک فرق اتنا مہم ہو سکتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک معصوم بن جائے مثلا اس درجے پر پہنچ جائے، اور ایک
آسی گناہگار رہ جائے. اتنا فرق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیوں نہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں گا اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارا اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کے اندر اپنی آیات اپنی نشانیاں رکھی ہیں. تم سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا سی فکر کی ضرورت ہے, تدبر کی ضرورت ہے. ہماری ہی اسی دنیا میں ایک ایلیمنٹ ہے, کامن ایلیمنٹ ہے, آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. یہ جو کامن ایلیمنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے کاربن. آپ تقریباً سبھی سے جانتے ہیں. اس کی دو مشہور ترین کائنڈز دنیا میں پائی جاتی ہیں, دو مشہور ترین. ایک فارم جو اس کی پائی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے کوئلہ. کوئلہ آپ سب نے دیکھا ہوگا, یہ اتنی کامن چیز ہے, پتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جس کے تجربے میں کوئلہ نہ ہے. کوئلہ کاربن. دوسری اسی کاربن کی مشہور ترین کائنڈ یا قسم جو پائی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے ڈائمنڈ. بات لوگوں کو بتاتا ہوں تو یقین ہی نہیں آتا. کس بات پر یقین نہیں آتا؟ کہ ہیرا کاربن ہوتا ہے. لیکن سائنس نے ثابت کر دیا ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کاربن ہی کوئلہ ہوتا ہے اور کاربن ہی ہیرا بنتا ہے. اب میں ان تمام لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنے میں تو ہمارے جیسے لگتے ہیں, ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہنے کو نہیں, حقیقتا دونوں کہہ رہے کاربن ہے. کوئلہ بھی کاربن ہے, ہیرا بھی کاربن ہے. تو جب دونوں کاربن ہیں تو کہہ دو یہ دونوں ایک جیسے ہیں. کہہ دو نا, ایک آپ کہہ دو کہ کاربن ہے چونکہ دونوں کاربن ہے, کوئلہ بھی کاربن ہے, ہیرا بھی کاربن ہے, تو چونکہ دونوں کاربن ہے اس کے دونوں ایک جیسے ہیں. اب یہاں پہ کبھی نہیں کہیں گے, یہاں پر یہ بات کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ کوئلہ اور ہیرا ایک جیسا. کیوں؟ اگر غلطی سے بھی کہہ دیا کہ کوئلہ اور ہیرا ایک جیسا تو ہم کہیں گے بھائی کوئلہ تو رکھ لو, ہیرا ہمیں دے دو. ایسے ہی نا, ہم تو کہیں گے بھائی جب تمہارے لیے دونوں ایک جیسے ہیں تو تم کوئلہ رکھ لو, ہیرا ہمیں دے دو. تو یہاں عقل بہت چلتی ہے. یہاں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کبھی نہیں مانیں گے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک. کیوں اب بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہیں گے بھائی کوئلے میں اور ہیرے میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہیں گے ہر لبا کا فرق تو ہے نا, کیونکہ ہر کوئلہ ہیرا نہیں بنتا. ہر کوئلہ ہیرا نہیں بنتا. کون سا بنتا ہے؟ کیا وہ کوئلہ ہیرا بن سکتا ہے یا بنتا ہے جو شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لے. ایسے ہی نا, دیکھیں کوئلہ آپ اس کو جیسے بھی زیادہ ٹمپریچر میں لے کے جائیں گے کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے, جل کر خاک بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اگر زیادہ پریشر میں لے کے جائیں گے رلتا رلتا ہو جائے گا. لہذا وہ کوئلہ باہر جو ایک ساتھ شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لے کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہیرے میں. تو ایک ہی تو صفت ہے, ایک ہی صفت ہے اس کے اندر, ایک ہی صفت ہے. وہ شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لیتا ہے, کیا بن جاتا ہے؟ ہیرا بن جاتا ہے. تو پیغمبر جس صفت کا اظہار کر رہے ہیں تمہارے خیال میں کیا وہ کو معمولی صفت ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ وہی اتنی آسان سی چیز ہے, اتنی آسان سی چیز ہے. اگر اتنی آسان سی ہے تو دو چار لا کر دکھا دو, دو چار لا کر دکھا دو. ہم سے جہاں پوچھو گے ہم بتائیں گے. ہم تو جب بھی پوچھو گے وہی کے بارے میں بھی پوچھو گے. جیسے ہی تم کہو گے کہ تمہارے اوپر کسی امام پر آتی ہے یا نہیں آتی تو میں پہلا یہ سوال تم سے یہ کروں گا تمہارے شکل نظر آتی ہے یا نہیں آتی. میرے امام پر وہی آنے کا مسئلہ کس سے منسلک ہے؟ شب قدر سے. تمہارے نزدیک شب قدر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو شب قدر اپنے اندر کوئی فضیلت لیے ہوئے یا نہیں لیے ہوئے؟ وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن رب من کل امر. تو جہاں پر زمین پر اس صاحب امر کو تلاش کرو گے وہی میرا امام ہے. تو ہمارا کون ہے؟ یہی ہے امر کو برداشت کرنے والے, یہی ہے وہی وہی کو برداشت. تم سمجھ رہے ہو کہ وہی کا پریشر چھوٹا ہوتا ہے, تم سمجھ رہے ہو وہی کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے. لہذا اسی لیے اللہ نے انتظام کیا جب معراج پر بلایا نبی کو تو اپنا مقرب ترین فرشتہ ساتھ تھا. اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ساتھ تھا. ایک مقام پر جا کر وہ رک گیا. رکنے کے بعد کہا میں بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا.
ذرہ برابر بھی آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میری حد یہاں تک ہے, اس سے آگے وحی کی تقرب کی, وحی کے پریشر کی, وحی کے ٹمپریچر کی وہ حد جاری ہو رہی ہے جہاں صرف ہیرے جا سکتے ہیں. یہ کوئلوں کا مقام نہیں ہے, یہ صرف ہیروں کا مقام ہے. تو جو وحی کا پریشر جبرائیل جیسا فرشتہ برداشت نہ کر سکا اسے عام انسان کیا بتا. تو جو فرق ہیرے اور کوئلے میں ہوتا ہے وہی فرق معصوم اور امت میں ہوتا ہے. عرض کر دیا بس ایک جلدی سے مجھ سے خاص طور پہ کہا بھی کیا نہیں کہتے تو مجھے ذہن میں یہ بات تھی. معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مشہور واقعہ ہے, ہماری کئی کتب میں اس واقعے کو امام کے موجودے کو نقل کیا گیا. امام کوفے کے ممبر پر بیان کر رہے ہیں معراج, اور یہ امام کی مظلومیت بھار چکے ولادت کا دن ہے. میں اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وہ مظلوم امام ہے کہ جو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے اس سے دکھ ہے. امام درس دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور آپ نے معراج پیغمبر کا ذکر کیا, ایک خارجی کھڑا ہو گیا اور کہا میں نہیں مانتا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ شخص چلا جائے اتنا گھوم پھر کر واپس آئے, اتنا ٹائم لگائے اور جب واپس آئے تو اس کے بستر کی گرمی بات کا میں نہیں مانتا. امام نے فرمایا دیکھ اس کا مان جائے گا تھوڑی دیر, اسے کہا میں نہیں مانتا. یہ کہہ کر غصے سے باہر گیا اور غصے سے مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. جب روانہ ہوا تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے, اس نے مچھلی خرید, مچھلی بیچ کے گھر آیا. گھر آنے کے بعد بیگم کو کہا کہ مچھلی صاف کرو. وہ مچھلی صاف کرنا شروع کی تو دیکھا پانی نہیں ہے, کہا جاؤ نہر سے پانی لے کر آؤ. اس نے ڈول اٹھایا, نہر پر آیا. نہر پر آنے کے بعد ڈول پانی سے بھر کے سائڈ پر رکھا, سوچا بہت دن ہو گئے نہایا نہیں ہوں, تھکن بھی ہے, لباس اتارے اور نہر پہ چھلانگ لگائی. اب جب چھلانگ لگائی تو مرد تھا کوفہ. جیسے ہی پانی سے سر باہر نکالا دیکھا کوفہ نہیں ہے, جگہ کچھ اور ہے, نہ ڈول نہ کپڑے. ابھی اسی حیرت میں تھا جب اپنی طرف نگاہ کیا تو دیکھا گیا تھا اور نکلی ہوں خاتون. اب پریشان, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اسی پریشانی میں, اسی حیرت میں اب بیٹھا ہوا کہ میں کیا کروں, پانی نکل نہیں سکتا اس لیے کپڑے نہیں ہیں اور مسئلہ بھی ہو چکا ہے, جنس بھی تبدیل ہو گئی, کیا کروں؟ دعائیں کرنے لگا, نظر مانگنے لگا. اتنے میں ایک شخص وہاں بارش ہو سکے تھا کہ ایک نہر میں خاتون موجود ہے, انہوں سے کپڑے ہیں, پوچھ رہے ہیں اسے کپڑے نہیں, شاید کہیں سے بہتی بھی آگے کیا ہوا, گیا گھر سے کپڑے پہ لے کر آیا, اس کو نکالا, اس سے پوچھ رہا بھائی تیرا نام کیا ہے, تو نام کیا بتا ہے, کہاں کے رہنے والی ہوگی نہیں بتا سکتے. اب پریشان, کون سی جگہ ہے, جس جگہ کا نام پوچھا گیا بتا, اس نے کہا یہ کون سی جگہ ہے, اس نے جو نام بتایا تھا زندگی میں کبھی نہیں سنا. بہت سوچا, بہت رویا, بہت پیٹا, بالآخر اپنی قسمت سمجھ کر کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا, کرودھ ہو کے راضی ہو گیا. اس نے جب پوچھا کہ بھائی یہ بیچاری شاید سر پہ چوٹ لگ گئی ہے, کوئی یاد نہیں رہا کچھ, اس نے کہا بھائی اب اور تو کچھ نہیں ہے, میں تمہارا سب مہربانی یہ کر سکتا ہوں, میں تم سے شادی کر لوں. اب یہ دیکھ کر جو ہونا تھا وہ ہو چکا, زندگی تو کرنی ہے, شادی کر لی, زندگی چل رہی, بچے پیدا ہو گئے, چار پانچ بچے ہو گئے, بھول گیا کہ کبھی کیا تھا, کوفہ بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, سب کچھ بھول بھال کے زندگی چل رہی تھی. کپڑے دھونے, ایک دن نہر پر آئی, چھ سال سات سال گزارے, کپڑے دھونے آئی تو کپڑے دھونے آئے تو چلو موقع ہے, تنہائی ہے تو نہا بھی. اب نہانے کے لیے جیسے ڈبکی لگائی تو تھی, جیسے ہی سر باہر نکالا تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. جیسے ہی بدلا ہوا منظر یاد آیا, ایک دم یاد آیا کہ میں تو کبھی کوفہ میں ہوتا تھا. فوراً اسے دیکھا, پلٹ کر دیکھا, کپڑے رکھے ہوئے, دور رکھا ہوا ہے,
فوراً سارا واقعہ ساری بات یاد ہے، تڑپ کر باہر نکلا، جلدی جلدی کمرے میں دوڑ لگائی، گھر گھر پہنچا تو دیکھا بیوی مچھلی، اس نے پوچھا پانی لے آیا نہیں، اس نے کہا بدبخت تو پانی کی بات کر رہی ہے، یہاں چھ بچے چل کر آئے ہو، واپس دوڑ لگائی، پھر آیا کہاں آیا مسجد کوفہ، دیکھا امام ابھی تک معراج کے معاملے پر بات کر رہے ہیں، جیسے ہی اندر داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا امام نے مسکرا کر دیکھا، کہا معراج پر یقین آ گیا یا بتاؤ، دعا کرنے پر پروردگار کے حضور میں بارے اللہ پہ حق محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام نعمتوں اور برکتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، حاضر شہر جس وقت نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں بحق حسن مصطفیٰ سب کو اپنے تو امان میں رکھ، ان کی پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں اور بالخصوص صاحب فضل حسین، شاکر حسین اور خادم حسین، خادم حسین اور غلام علی، جوادی بیگم بنت عاشق علی، مبشر حسین اور خادم حسین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوال امام حسن مشتبہ علیہ السلام جگہ عنایت فرما، بارہ رہا بحق محمد وال محمد ہمارے تمام بے گناہ سے وہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زرداری کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحق حسن مشتبہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن، شام، بحرین، نائجیریا، سعودی عرب دیگر تمام مقامات پر جہاں جہاں مسلمین باطل سے برسر پیکار ہیں نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، کشمیر، میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تکفیری قوتوں کو استعمال استقلالی قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما۔